महसूस होगी।
अच्छा तो
यहाँ
हम
पर
जी 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 जी
जी
बोलिए
आप
सब।
अरे यहाँ पर है, मैं इसको देखता हूँ कि इसके तीन चार बहुत अहम पहलू हैं। एक तो यह है कि इसका रीजनल इम्पैक्ट क्या है।
जी
रीजन जो है टोटली डिस्टेबलाइज्ड है अफगानिस्तान की वजह से, और अफगानिस्तान समझता है कि वो पाकिस्तान और तालिबान की जो सपोर्ट है, अलेजेड सपोर्ट है फ्रॉम पाकिस्तान, उसकी वजह से डिस्टेबलाइज्ड है। पाकिस्तान ये समझता है कि अफगानिस्तान की जो जो अनस्टेबल सिचुएशन है, और वहाँ पे मौजूद जो कि गैर मुल्की खासतौर पर इंडियन इन्फ्लुएंस जो है, और जो फाटा और बलोचिस्तान में असरअंदाज है, उसकी वजह से पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो रहा है। और हिंदुस्तान ये समझता है कि चूंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही दोनों डिस्टेबलाइज हैं, तो उसका असर हिंदुस्तान के ऊपर भी पड़ रहा है, और हिंदुस्तान का जो स्फीयर है इन्फ्लुएंस जो है वो भी बिल्कुल डिस्टेबलाइज है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर हम सामने रखकर देखें, तो मेरे ख्याल में बहुत सख्त ज़रूरत है एक रीजनल प्लान की और एक
जी
रीजनल अप्रोच की, कि एक तो सबसे पहले कि हम इस टेररिज्म के इशू को जड़ से पकड़ें और उसको जड़ से उखाड़ दें, और इसके लिए एक हमें रीजनल एक्शन प्लान बनाने की
रीजनल एक्शन
जरूरत
प्लान की
है।
जरूरत है। जी जी बरगेट साहब, बरगेट साहब की आवाज़ ज़रा चेक कर लीजिएगा। अरसलान आप उतनी देर में हम डॉक्टर मुनीश कुमार से बात करते हैं। डॉक्टर मुनीश ये बताइएगा कि गुज़श्ता बरस पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी भी नौीयत का राबता तकरीबन मुनक़ता ही रहा। आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, सरहदों पर कशीदगी और तनाव भी देखा गया। उसके बाद अभी हाल ही में पहले नवाज़ शरीफ साहब और नरेंद्र मोदी के दरमियान, दोनों मुल्कों के वज़राए आज़म के दरमियान जब मुलाकात हुई, उसके बाद बैंकॉक में पाक भारत अहदेदारों की एक मुलाकात हुई, और अब भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज के इस दौरे की अहमियत के बारे में सब लोग बहुत बात कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर इस वक्त में जबकि स्टूडियो आने पर से पहले ताज़ा तरीन मालूमात ये भी हुई कि दोनों मुल्क यानी पाकिस्तान और भारत जो जामे मुज़ाकरात उनके दरमियान मुनक़ता हो गए थे, उसका सिलसिला मुनक़ता हो गया था, वो दोबारा शुरू कर दिए जाएंगे। तो अब आप इस दौरे की अहमियत के बारे में किस तरह से इसको देखेंगे, और आने वाले दिनों में पाक भारत ताल्लुकात को किस सम्त में बढ़ते हुए देखते हैं?
देखिए, ये तो सबसे पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लीडरशिप को जो है वो बधाई देना चाहिए, हम लोगों को मुबारकबाद देनी चाहिए कि इन लोगों ने इतने सारे मीडिया के प्रेशर होने के बावजूद इन लोगों ने बैक चैनल के जरिए अपनी बातचीत जारी रखी, और यहाँ तक आज हम पहुँचे हैं कि जहाँ पे आज ये अनाउंसमेंट हुआ है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान सभी चीजों के ऊपर बातचीत करने को तैयार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान अपने उस स्टेटेड पोजीशन कि जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होगा पहले टेररिज्म पे बात करो तब आगे बातचीत होगी, उससे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। वही पाकिस्तान ने कि भाई पहले कश्मीर बात करो उसके बाद फिर किसी चीज पे बातचीत होगी, उस पर भी थोड़ा सा जो इन लोगों ने एक एक कदम पीछे पीछे रखा। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है, और इस पे जो है मैंने जितना भी ज्यादा हो सके लोगों को इस पे भरोसा रखना चाहिए, अलग अलग देश के लोगों को अपने अपने लीडरशिप के ऊपर। और मुझे लगता है कि इस ये जो दौरा जो स्टार्ट हुआ है, ये बातचीत का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ है, ये सिलसिला आगे तक चलेगा। और एक और अनाउंसमेंट आज किया गया है कि जो पाकिस्तान में 2016 के अंदर में जो सार्क की जो समिट होगी उसमें नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तो ये एक अच्छी अच्छी खबरें जो है आज आई है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि भाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक शांति कायम हो, बिजनेस हो, लोगों का आना जाना हो, आपस में जो मनमुटाव है वो खत्म हो, उनके लिए एक अच्छी शुरुआत है, अच्छी खबर है।
अच्छा, शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे साथ ही आप अभी ठहरिएगा, क्योंकि जाहिर है कि मैं जैसे पहले कहा कि कुछ और भी अहम पहलू हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं गौसुद्दीन अफरोतन से, जो कि कंधार अफगानिस्तान से इस वक्त हमारे साथ हैं। अभी अफरोतन साहब, अभी ये इजलास जारी है और उधर कंधार के हवाई अड्डे पर तालिबान ने हमला किया, खुदकुश हमला था, तो अब आपसे मैं इसी सवाल से आपसे इब्तदा करती हूँ कि जब भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान किसी तरह की कोई मुस्बत पेशरफ्त होने लगती है, पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है, तो कोई ना कोई बड़ा नेगेटिव या मनफी वाकया सामने आ जाता है, और फिर एक दूसरे पर नए सिरे से इल्ज़ाम का सिलसिला शुरू हो जाता है। आखिर ये अवामिल कोई तो हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एतमाद की फ़िज़ा को बहाली नहीं होने देते रहे। इस इजलास और इसके साथ पेश आने वाले इस वाक़े के बारे में आप इसको किस तरह से देखते हैं?
जी, सबको मेरी तरफ से सलाम। और सबसे पहले मेरे ख्याल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक दूसरे की ज़रूरत है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों को अमन की ज़रूरत है। اس خطے کو امن کی ضرورت ہے اور میرے خیال میں پورے خطے کے امن کے لیے افغانستان کا پرامن ہونا بہت ضروری ہے. تو اس سے پہلے جو بھی دونوں ممالک کے حکمرانوں کے درمیان باتیں ہو گئی, انفارچونیٹلی اس پر عمل درآمد نہیں ہوا ہے. مثلاً افغان صدر اشرف غنی کے پہلے وزٹ کے بعد میرے خیال میں پاکستان کے جو سوالات تھے, جو کنسرنس تھے, افغانستان نے بہت حد تک اس کا جواب دے دیا. اور جو توقع کی جا رہی تھی کہ مثلاً پاکستان کی طرف سے بھی اسی طرح اقدام کیا جائے گا, وہ نہیں ہوا. مثلاً اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں طالبان کی جو لیڈرشپ ہے وہ طالبان کی لیڈرشپ کے لیے ایک آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, اس کے لیڈرشپ وہاں منتخب ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ پاکستان حکومت کی طرف سے افغانستان میں جو توقع کی جا رہی تھی وہ مشکل ابھی بھی ہے. اور یہاں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مثلاً پاکستان جس طرح بات کر رہے ہیں عمل میں اسی طرح اقدامات نہیں کر رہے ہیں.
اچھا یہ بتائیے گا, آپ اس وقت قندھار میں موجود ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ آپ اس اسٹوری پر کام بھی کر رہے ہیں, قندھار میں جو طالبان کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے, اس کے بارے میں کچھ تازہ ترین صورتحال کچھ مختصر ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا.
جی, طالبان کا حملہ جو کل 6 بجے قندھار ایئرپورٹ پر ہوا تھا وہ آج دوپہر ختم ہو گیا. اور یہاں جو 205 کور کمانڈر میجر جنرل داؤد شاہ نے ساتھیوں کو بتایا کہ اس حملے میں 10 افراد جان بحق ہو گئے اور 22 افراد زخمی ہیں اور اس میں زیادہ تر سویلین افراد ہیں.
اچھا ہمارے ساتھ فروتن صاحب تھوڑی دیر اور ٹھہریے گا, ایک ہم سوال کریں. شمع جنیجو نے بھی ہمیں جوائن کر رکھا ہے لنڈن سے, وہ ہمارے ساتھ ہیں اور اس خطے کے بارے میں خاص طور پر ان کا ریسرچ اور تحقیقی کام وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اپنا. شمع, ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے موقع پر بدھ کے روز اسلام آباد میں پاکستان, افغانستان اور امریکہ کے درمیان بھی اعلیٰ سطح پر سیفری کی ملاقات ہوئی ہے, تو اس کے بارے میں آپ, ظاہر ہے کہ افریقہ پاکستان, اس سے پہلے بھی پاکستان جب راحیل شریف امریکہ کا دورہ کر رہے تھے تو اس وقت بھی امریکہ اور افغانستان, پاکستان نے مل کر افغانستان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ امن مذاکرات جو طالبان اور اشرف غنی کی حکومت کے درمیان ہونا تھے اور اب تک نہیں ہو پائے, ان کو دوبارہ بحال کرنے کی سلسلہ کوشش کی جائے گی. لیکن یہ جو ساری صورتحال آپ اس وقت دیکھ رہی ہیں جو کہ کافی پیچیدہ ہو جاتی ہے کہ طالبان کی طرف سے تشدد کے واقعات کافی زیادہ زور پکڑ چکے ہیں اور لیکن پاکستان اور افغانستان کے درمیان پھر سے مثبت ایک سطح پر بات چیت بھی سامنے آئی ہے, تو اس سارے تناظر میں آپ کس طرح سے اس کا تجزیہ کریں گی؟
بہجت, یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے میں اس کو پازیٹو دیکھتی ہوں, لیکن افغانستان کے جو حالات ہیں وہ تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک خود افغان اپنی سچویشن کو نہ سمجھیں کہ وہ ان کی جو باہمی لڑائی ہے اس میں اور کسی کو نہیں, صرف ان کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے. ریجنل انسٹیبلٹی تو ہے لیکن یہ ہے کہ خود افغانستان مکمل برباد ریاست ہو گیا ہے. اب یہ ہے کہ طالبان کی اگر پاکستان اشورنس بھی کروائے کہ اور امریکہ کو کہ یا اخوان میں افغانستان کی جو اشرف غنی کی گورنمنٹ ہے وہ کہے, لیکن جب تک ان کا ہولڈ نہیں ہے طالبان پر, اور طالبان کا بھی کون سا گروپ, ان کی آپ دیکھ رہے ہیں دھڑے بندی ہے, ان پر مختلف اختلافات کی فائرنگ کی خبریں آتی ہیں, مختلف ایجنسیز ایک بات کرتی ہیں, اخوان طالبان اس کی تردید کرتے ہیں, تو ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہو پاتا کہ اگر ہم بیٹھ کر اسٹڈی کریں کہ وہ کس پاتھ پر ہیں اور کتنے متحد ہیں. تو یہ چیز ہے, یہ چیز پیچیدہ رہے گی. میں اس میں کوئی, مجھے کوئی ہوپ یا ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی جب تک یہ کہ افغانستان کی گراؤنڈ سچویشن اسٹیبل نہ ہو. لیکن یہ ہے کہ اوور آل جو ایک ڈپلومیسی میں ہم کہتے ہیں کہ بال رول کر رہی ہے وہ بہت اچھی بات ہے. اس ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کا سب سے بڑا جو پازیٹو وہ آیا ہے وہ پاکستان اور انڈیا کی بائیلیٹرل ان کی نیگوسیشنز ہیں وہ ریسٹور ہوئی ہیں, وہ آیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اخوان پریزیڈنٹ نے اپنے تمام تر تحفظات کے باوجود انہوں نے وزٹ کیا, ملاقات کی, اور یہ ہے کہ ساتھ بیٹھ کر کام کرنے پر انہوں نے عندیہ ظاہر کیا ہے کہ ہم ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے. آپ نے جو ابھی جنرل راحیل کے وزٹ کی بات کی اس میں بھی یہ تھا کہ میں نے بہت کلوزلی مانیٹر کیا ان کے جو ملٹری ہائی کمان ہے ان سے میرا رابطہ تھا, تو ان کا یہ تھا کہ انہوں نے بھی انٹیلیجنس شیئرنگ کا پاکستان نے اپنی طرف سے پورا یقین تو دلایا, لیکن پاکستان کا پورا کنٹرول نہیں ہے طالبان پر جس طرح سے
سمجھا جاتا
ایکسپیکٹ کرتا ہے.
جی جس طرح سے سمجھا جاتا ہے. اچھا ہم پہلے اس وقت یہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں ظاہر ہے کہ شریک جتنے بھی قائدین تھے لیڈرشپ تھے لیڈرز تھے انہوں نے خطاب بھی کیا, کچھ آپ کو تھوڑی سی جھلکی ہم سنواتے ہیں. سرتاج عزیز جو پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے خصوصی مشیر ہیں خارجہ امور کے اوپر, انہوں نے اس موقع پر کیا کہا, آئیے وہ سنتے ہیں.
The Heart of Asia partner also affirmed their support for the resumption and Afghan-owned and Afghan-led reconciliation process for achieving lasting peace in Afghanistan. We also agreed that Afghan refugees should return to their homes with dignity and honor. The international community should provide support for the smooth resettlement of Afghan refugees in their homeland.
یہ افغانستان کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ افغانستان کے پناہ گزینوں کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی, اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ افغانستان میں امن کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کی ہر ممکن کوشش جو ہے وہ اس سلسلے میں سامنے ہے. اس موقع پر جب افغانستان پاکستان اور امریکہ کی ملاقات ہوئی تو اس کے بعد ایک چار فریقی ملاقات بھی ہوئی جس میں چین کے وزیر خارجہ وانگ بھی شریک تھے. بغیر سب آپ یہ فرمائیے گا کہ چین کا رول اس سلسلے میں یعنی خطے میں قیام امن اور استحکام کے لیے بے حد اہم ہے. استنبول پروسیس کے حوالے سے تجزیہ گا کہ چین کیوں کر اور کس انداز میں پاکستان افغانستان اور بھارت کے درمیان بہتر طور پر رابطہ کاری کر سکتا ہے.
بیر صاحب دیکھیے آپ کہ اس وقت چین کے اپنے نیشنل انٹرسٹ کیا ہیں اس ریجن کے اندر. آپ کو سب کو معلوم ہے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو ہے اس کے اندر چائنا نے ایک بہت بڑی میسو انویسٹمنٹ کی ہے. یہ کوریڈور جو ہے یہ پورے پاکستان کی نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک جا رہا ہے, پوری لینتھ میں اگر آپ کہیں تو یہ پاکستان کی گزرتا ہے اور اس کے دو یا تین کوریڈورز بنتے ہیں.
جی
اب اگر اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو ہے اس کو خطرہ کس چیز سے ہے؟ اس کو خطرہ یہ اسی چیز سے ہے کہ اگر پاکستان ڈیسٹیبلائزڈ رہے گا تو اس کا یہ کوریڈور جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکے گا یا کام صحیح طرح سے کام نہیں کر سکے گا یا انڈر تھریٹ رہے گا ہمیشہ. اب یہ تھریٹ کہاں سے آ رہی ہے اس کوریڈور کو؟ یہ پاکستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں خاص طور پر افغانستان میں جو ٹیررسٹ جو ہیں یہ ان سے آئے گی, اور اس چیز کو روکنے کے لیے چائنا کا انٹرسٹ لینا افغانستان میں اور افغانستان کو سٹیبلائز کرنے میں اور وہاں پر امن لانے میں, اس لیے چائنا بہت زیادہ اس میں انٹرسٹڈ ہے. آپ نے ابھی بات کی کہ پاکستان افغانستان اور امریکہ کی سہ فریقی ایک ملاقات ہوئی ہے. میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ اس سہ فریقی ملاقات میں چائنا بھی شامل تھا اور وہ ایک قسم کی کوارڈینیٹرل قسم کی میٹنگ ہو گئی.
جی یہی میں نے بات کی, اس میں وزیر خارجہ چین کے شامل تھے.
جی وانگ جی صاحب وہ بھی شامل تھے. تو جیسے پہلے پیس ٹاکس ہوئی ہیں مری پاکستان میں جس میں پاکستان افغانستان بھی تھے طالبان بھی تھے اور چائنا اور امریکہ بھی تھے, میرے خیال میں اسی روش پہ دوبارہ ہم چل رہے ہیں تاکہ امریکہ اور چائنا اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کر اس معاملے کو آگے بڑھا سکیں. وہاں پر جو دو باتیں بہت زیادہ سامنے آئی ہیں وہ نیک نیا انیشیٹو ہے, وہ یہ ہے کہ وہ طالبان کے ان لوگوں کو لیڈرز کو جو کہ ان پیس ٹاکس میں آنا چاہیں گے ان کو ایک سیف پیسج کا انہوں نے یقین دلایا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ایسے طالبان لیڈرز جن کا انہوں نے نام نہیں بتایا اور جو کہ یو این کی ٹیرر لسٹ کے اوپر موجود ہیں انہوں نے یہ بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ ان کو اس ٹیرر لسٹ سے ہٹا دیں گے.
اچھا
تو جہاں تک پاکستان اور افغانستان کی بات ہے تو پاکستان افغانستان امریکہ اور چائنا یہ چاروں مل کر ایک قسم کی ایک ریجنل اپروچ بن تو رہی ہے جس کے اندر پیس ٹاکس کو دوبارہ وہ شروع کروانا چاہ رہے ہیں.
جی
مگر میرا یہ خیال ہے کہ اس کے ساتھ ایک پیرلل ایکسس پہ انہی طالبان کے خلاف یا ٹیررسٹ کے خلاف ایک ملٹری آپریشن بھی ہونا چاہیے. آپ دیکھیں ابھی افغانستان کو خطرہ کس چیز سے ہے؟ وہاں پہ القاعدہ موجود ہے, وہاں پہ افغان طالبان موجود ہیں, وہاں پہ آئی ایس یا داعش.
جی ہاں اس کے بارے میں بھی رپورٹیں ہیں.
ان تمام ٹیررسٹ گروپس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے کیا افغانستان کی نیشنل سیکیورٹی فورسز کافی ہیں؟ اگر وہ کافی نہیں ہے تو کیا ان کی ہم کیپیسٹی کو بڑھا سکتے ہیں؟
تو جیسے آپ نے کہا بغیر صاحب, جیسے آپ نے پہلے کہا آپ کی بات کاٹتی ہوں کہ کوئی ریجنل امپیکٹ کی ایک چیز ہونی چاہیے جس میں دہشت گردی کا مقابلہ مل کر کرنے کی بات ہو, اگر کوئی ایسی صورت کی جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ صورتحال بہتر ہونے کا امکان ہے؟
डेफिनेटली बेहतर होने का इम्कान है। और आप देखें ना इसके अंदर क्रॉस करंट्स और क्या चल रहे हैं। अभी पाकिस्तान को एक और जो सबसे बड़ा एतराज़ है वो ये है कि हिंदुस्तान के तकरीबन 14 कॉन्सुलेट्स जो हैं जो कि अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान की जो इंटरफेरेंस है फाटा में है, बलूचिस्तान में है, और एक सियासी पार्टी के थ्रू कराची में भी है। अब अगर वो आप एक तरफ तो पाकिस्तान को इस तरह से डिस्टेबलाइज करेंगे और दूसरी तरफ आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान मिलकर हिंदुस्तान के साथ अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लेकर आए, तो ये दोनों बिल्कुल मुतजाद चीज़ें हैं। तो मैं फिर इसी बात पर दोबारा आऊँगा कि जब हम एक रीजनल अप्रोच की बात करते हैं तो उसमें तमाम लोग एक ही जगह पर हों, एक पेज के ऊपर हों। तो मेरे ख्याल में चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स को लीडरशिप लेनी चाहिए इस रीजन की और इसके एफर्ट्स की यहाँ पे पीस लाने के लिए, और इस बात का यकीन करना चाहिए कि जितने भी इरिटेंट्स हैं, जैसे कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान से इंटरफेरेंस है या अलेजेड पाकिस्तान की जो इंटरफेरेंस अफगानिस्तान में है, वो एक न्यूट्रल एक ग्रुप बन के ये यकीन करे कि दोनों साइड से ऐसी कोई इंटरफेरेंस ना हो, फिर ही मामला आगे चल सकता है।
अब मैं इससे पहले के पूछ लेते हैं गौसुद्दीन फरोतन साहब से, फरोतन साहब आपको बहुत जल्दी तो नहीं, आप 5 मिनट इंतजार कर सकते हैं कि या मैं पहले आपसे सवाल कर लूं और आप जाना चाहेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है आपने मुझे बताया था कि आप स्टोरी पे काम कर रहे हैं कंधार वाली स्टोरी के ऊपर, तो अगर आप, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त हमारे पर्शियन न्यूज़ नेटवर्क से हमारे साथी हैं, क्योंकि ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी इस इजलास में एशिया हार्ट ऑफ एशिया जो इस्तंबुल प्रोसेस है उसके अंदर शामिल हैं, और ये एक जाहिर है कि ईरान एक कलीदी रोल रखता है उस खित्ते के अंदर, और वो इस सिलसिले में क्या कर सकता है। इस वक्त हमारे साथ हैं अरश सिगराची, वेलकम टू आवर स्टूडियोज़। हम अरश सिगराची को खुश आमदीद कहते हैं अपने स्टूडियोज़ में, इनसे हम बात करेंगे, जाहिर है अंग्रेज़ी में थोड़ी सी बात करेंगे और जो जो बात इनसे होगी उसका मैं कोशिश करूँगी कि साथ साथ तर्जमा करके आपसे पेश कर सकूँ। ईरान इज़ पार्टिसिपेटिंग इन दिस हार्ट ऑफ एशिया इस्तंबुल प्रोसेस कॉन्फ्रेंस इन पाकिस्तान, एंड ऑब्वियसली इन दैट पर्टिकुलर एरिया ईरान इज़ प्लेइंग अ वेरी की रोल एज वेल। हाउ डू यू असेस ईरान's पोजिशन and active role in Afghanistan especially?
As a fact, we know Iran has a close relation with Afghanistan for a long time, since previous President Mr. Karzai was in office. And the relation is about financing and developing a lot of projects in part of Afghanistan. We know Iranian Revolutionary Guard, we call IRGC, with name of Khatam company, they are doing some working on some parts of Afghanistan too. On the other hand, Afghanistan helped Iran to, you know, Iran has a tough sanction in recent years, but Afghanistan helped Iran to, you know, turn the sanction. Even after, as a fact, even after 2010 sanctions, Iran economical relation with Turkey and the United Arab Emirates decreased, but Afghanistan increased the relation, economical relation to $800 million.
Okay, ab hum apne sunne walon ko batate hain. I have to translate a little bit what are you saying. Hamare ye saathi hain Persian News Network se, aur inka naam jaisa ki humne pehle bhi kaha Arash Sigrachi hai, aur ye bata rahe the, humne inse pucha ki aap kis tarah se ye takhmina lagayenge ki Afghanistan mein Iran ka role kya ho sakta hai, kis tarah se kareedi kirdar ada kara hai, aur ye bata rahe hain ki is Pakistan Iran ka Afghanistan ke sath hamesha hi bahut kaleedi aur important role raha hai, aur khaas taur par in सारे दिनों में वहाँ पर वो इक्तसादी और तरक्की के मंसूबों पे काम करता रहा है, फाइनेंसिंग और डेवलपिंग के शोबों के अंदर, और ये भी बताया है कि जब इक्तसादी पाबंदियाँ थीं ईरान पे, उस वक्त भी अफ़गानिस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने ईरान के साथ क्लोजली राबते रखे हैं, जबकि तुर्की और मुत्तहदा अरब अमारात के साथ उसके कुछ मनासिब या ताल्लुकात जो तजारती ताल्लुकात या राबते हैं वो कम थे। अब थैंक यू, नेक्स्ट गो टू द अदर क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट ईरान could help Pakistan to improve relations with India and Afghanistan, because Iran has got better relations with both of these countries.
Exactly. It is possible because Tehran always had a good relation with Pakistan. We remember since at least 5 or 6 years ago, Iran and Pakistan had a cooperation for anti-terrorism in border of Sistan-Balochistan in Iran and Balochistan in Pakistan. At the same time, I mentioned Afghanistan. And also, keep in mind, India is closest friend for Iran on,
for many years.
Yeah, exactly. We are in a special moment right now. Every country has a concern about extremist group like ISIS. So every country has a more concern about the issue. So I think if we pull the all piece of the puzzle together, we can see that Iran can help to make a better relation between these three countries too.
اوکے ہم نے آراج صاحب سے ہمارا سوال یہ تھا کہ کیا چونکہ ایران کے افغانستان کے ساتھ بھی اور بھارت کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں تو کیا وہ یہ کوشش کر سکتا ہے کہ پاکستان کو مدد دے کہ ان دونوں ملکوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد کی جائے اور اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ بالکل اس بات کا امکان موجود ہے کہ ایران اس سلسلے میں مدد کر سکے کیونکہ ایک دہشت گردی کا خطرہ جو مشترکہ ہے سب کا خاص طور پر اسلامک اسٹیٹ کے حوالے سے جسے داعش ہم کہتے ہیں اور دوسری دہشت گرد جو گروپ ہیں ان کے خلاف مل کر کام کرنے کا تو اس سلسلے من میں ایران کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے تو آئیے اب آخری سوال کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم پھر واپس چلیں گے لیکن چونکہ یہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کی بات ہے اس وجہ سے ہم ایران کی بھی اس وقت بات کر رہے ہیں جہاں وزیر خارجہ جواد ظریف اس وقت پاکستان کے اندر ہیں تیسرا سوال میرا ان سے یہ ہے کہ واٹ ڈو یو تھنک واٹ اسٹیپس ایران کوڈ ٹیک to enhance cooperation among South and Central Asia countries?
Iran has oil and gas, so many countries need that. And other exports, for example, I can give you a number. Just in last year, Iran exported $2 billion goods to Afghanistan. On the other hand, South and Central countries in Asia can remember that Iran is 76 million people customer market for them, and they can export a lot of goods to Iran. But there is a but, because right now Iran is under sanction, and they hope after January the sanction lifted. If the sanction removed, it can be a good market for both sides.
Both sides.
Iran and South.
And Central.
Yes, exactly.
Okay. Before I say thank you to Arash, this is what Arash جو کہہ رہے تھے وہ آپ کو میں بتاتی چلوں ہمارا Arash سے سوال یہ تھا کہ افغانستان ایران جو ہے کیونکہ اس کی پوزیشن بالکل درمیان کی ہے تو وہ جنوبی ایشیا اور اس کے ساتھ ساتھ وسطی ایشیا کے ملکوں کے درمیان اقتصادی تعاون کو فروغ دینے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے جس کے جواب میں ان کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ ایران کے پاس گیس اور تیل ہے جو کہ وہ ان ملکوں کو دے سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ اور بہت ساری ایسی صورتیں سکتی ہیں جس میں تجارت کو تقویت دی جا سکے اور خاص طور پر جب اگلے سال ایران پر سے پابندیوں میں نرمی کی جائے گی اور ان کا خاتمہ کسی حد تک ہوگا تو اس وقت کافی یہ امکان بڑھ جائے گا کہ ایران بھرپور انداز میں خطے میں دونوں جانب تجارت کو فروغ دینے میں مدد کر سکے تھینک یو سو مچ Arash آئی ایم ریئلی ریئلی گریٹفل یو ٹک آؤٹ سم ٹائم اینڈ ٹاک ٹو آرٹ
تھینک یو فار ہیونگ می
تھینک یو سو ویری مچ یہ ہمارے ساتھی تھے Arash Sigrachi جن کا تعلق پرشین نیوز نیٹ ورک سے ہے اور چونکہ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف بھی اس وقت ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں موجود ہیں اور ایران اس سلسلے میں خطے میں موجود ملکوں کی کس طرح سے مدد کر سکتا ہے اپنا کلیدی رول کیسے ادا کر سکتا ہے یہ ساری باتیں ہم نے Arash Sigrachi سے پوچھیں جن کا جواب بھی ہم نے آپ کو بتایا تو آئیے آپ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اپنے ماہرین کے ساتھ ابھی ہمیں بات کرنا تھی ڈاکٹر منیش کمار سے ڈاکٹر منیش یہ فرمائیے گا کہ بھارت افغانستان کے اندر خاص طور پر جب افغانستان کے اندر اقتصادی صورتحال کو بہتر بنانے کی بات ہوتی ہے تو اس حوالے سے کس طرح سے دیکھتا ہے کہ اپنے روابط کو آگے بڑھا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کے خاتمے میں بھی افغانستان کی مدد کر سکتا ہے اس کو کس طرح سے دیکھیں گے ڈاکٹر منیش
دیکھیے بھارت کا جو انٹرسٹ جو افغانستان کے اندر ہے وہ بزنس تو ہے ہی, لیکن ساتھ ساتھ جو افغانستان کے اندر میں جو ریکنسٹرکشن کا جو کام جو چل رہا ہے اس میں ہندوستان نے بہت ہی اچھا رول نبھایا ہے, اور خاص کر کے وہاں کے لوگوں میں بھی ہندوستان کی جو ہے وہ ساکھ جو ہے وہ بڑی ہے. پلس ہندوستان اور افغانستان کے بیچ میں اس طرح کے آرمی کے بھی ٹائز ہیں کہ جہاں سے افغانستان کے کچھ آفیسرز جو ہے ان کی ٹریننگ ہندوستان کے اندر بھی ہوتی ہے. تو یہ ہندوستان کا جو ایک پرانا ریلیشن شپ جو افغانستان کے ساتھ رہا ہے اس کے تحت یہ چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن جب بات ہم پورے خطے کی کرتے ہیں, پورے ساؤتھ ایشیا کی جب بات کرتے ہیں, تو اس میں جو ایک جو سب سے بڑی سمسیا جو سامنے آتی ہے وہ افغانستان اور پاکستان کے رشتے کو لے کر کے ہندوستان کا جو پورا جو پوزیشن جو ہے وہ بالکل الگ سا دکھنا سا لگنے لگتا ہے. تو یہ اس طرح کے جو ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے ذریعے اگر یہ بات ہو کہ بھائی کوئی ایک کامن پلیٹ فارم بنے, یا جس طرح سے آپ کے بہت سارے ایکسپرٹس بتا رہے تھے کہ ٹیررزم کو ٹیکل کرنے کے لیے کوئی یونائٹیڈ پلیٹ فارم بنے, تو اس سے کچھ جو ہے افغانستان کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہ باتیں جو ہے جو کہنے کو تو کانفرنسز میں ہوتی ہے, لیکن جو جس طریقے کے جو ڈسٹربنگ ایلیمنٹس جو ہیں اس پورے ریجن میں وہ ان کی وجہ سے بہت ساری چیزیں رک بھی جاتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہم آج ہارٹ آف ایشیا میٹنگ کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں اور جس کا فوکس جو افغانستان ہے, تو افغانستان کے لوگوں کو ہی سب سے زیادہ یہ لوگوں کو یہ دینا ہوگا, آٹونومی دینا ہوگا کہ وہ کس راستے سے کس دوستوں کے ساتھ کس دشمنوں کے ساتھ وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اور ہندوستان پاکستان ایران امریکہ چائنا سب کا کیا رول ہو وہ افغانستان بہتر ڈھنگ سے وہ اپنے آپ میں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر منیش کمار بھارت سے ہمارے ساتھ تھے, اور اب ہم بات کریں گے غوث الدین فرودن صاحب سے. فرودن صاحب, اینالسٹ یعنی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ خود افغانستان میں پاکستان کے مخالف ایک لابی موجود ہے جو کسی بھی صورت میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر ہوتے دیکھنا نہیں چاہتی. تو ایسے عوامل یعنی ایلیمنٹس کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہوتی, تو کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر نہ بنایا جا سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ ملاقاتیں ہوئی ہیں جس میں افغانستان کے وزیر خارجہ جنہوں نے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں بات کی انہوں نے کیا کہا؟ آئیے صلاح الدین صاحب کی بھی ایک آپ کو چھوٹی سی بات سنواتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے اس کا جواب لیں گے.
صلاح الدین, ریکنسیلیشن پروسیس واز ون آف دی مین آئٹمز ڈسکسڈ ان دیز ان ٹوڈیز میٹنگز, اینڈ سرٹنلی آل آف دی کنٹریز ان دی ریجن, پارٹیکولرلی آور الائز ان دس کیس دی یو ایس اینڈ چائنا, اینڈ آف کورس پاکستان ہیو ایکسپریسڈ دیئر ولنگنس ٹو ورک ود افغانستان آن پیس اینڈ ریکنسیلیشن پروسیس, اینڈ وی ویری مچ ہوپ دیٹ دس ایفرٹ ول ریزلٹ in a result oriented peace process where we will see some positive moves in the coming weeks. That may take some time, but we hope that this will start as soon as possible.
ابھی آپ نے غوث الدین فروتن صاحب آپ بھی سن رہے تھے کہ افغانستان کے وزیر خارجہ صلاح الدین صاحب کہہ رہے تھے, اور ان کو بھی اس بات کی انہوں نے امید کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان نے جو یقین دہانی کرائی ہے خاص طور پر امن مذاکرات شروع کرنے کے سلسلے میں, تو اگلے دنوں میں آنے والے دنوں میں چیزیں بہتر ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت پلیٹ فارم اور موقع ملا ہے پاکستان اور افغانستان کو اپنی غلط فہمیاں اور باد اعتمادی دور کرنے میں, اس کے بعد صورتحال بہتر ہوگی؟ کوئی کامنٹ؟
میرے خیال میں یہ ایک بہترین موقع ہے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں افغان صدر اشرف غنی کی موجودیت کی, کہ یہاں لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید افغان صدر کے جو ڈیمانڈ پہ جو کچھ عرصے سے تعلقات کشیدہ تھے وہ شاید وہ اس کانفرنس میں شرکت نہ کرے, لیکن ابھی جو افغان صدر اور افغان فارن منسٹر اس کانفرنس میں موجود ہیں, میرے خیال میں ایک اچھا موقع ہے, اور ہمیں امید ہے کہ اس کانفرنس کے بعد جس نقاط پہ اتفاق ہو جاتا ہے اس پر عمل بھی ہو جائے, کیونکہ اس سے پہلے بھی افغان صدر حامد کرزئی نے 20 دفعہ سے زیادہ پاکستان گئے, لیکن افغانستان میں جو لوگ سوچ رہے تھے جو توقع کر رہے تھے کہ مثلا پاکستان کی طرف سے واقعا امن کے لیے جو وعدے ہو رہے ہیں اس پہ عمل ہوگا, لیکن اس طرح نہیں ہوا. ابھی جو ہمارے ایک دوست جو اسی شو میں ہے اس نے کہا کہ افغانستان میں 14 انڈین کونسلیٹ موجود ہے. حالانکہ ایسے نہیں ہے, افغانستان میں صرف 4 انڈین کونسلیٹ ہیں, جلال آباد میں ہے, کندہار میں ہے, ہرات میں ہے, مزار شریف میں.
اچھا,
تو ہمیں بھی اپنی کوشش کرنی ہوگی میڈیا والوں کی, سول سوسائٹی کی, امن کے لیے جو بھی ہر طرف سے کچھ کر سکتے ہیں اس کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا.
بہت بہت شکریہ غوث الدین فروتن ہمارے ساتھ تھے کندھار افغانستان سے, اور آج خاص طور پہ میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے بہت ایک اہم سٹوری پہ کام کرنے کے باوجود ہمارے ساتھ وقت نکالا اور اپنے وقت میں سے ہمیں وقت دیا. بہت بہت شکریہ غوث الدین فروتن صاحب, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. اب ہم اپنے دو ہمارے ساتھ ہیں بریگیڈیئر عمران ملک صاحب پاکستان سے, لنڈن سے شمع جنید, جو بہت کوئک ہم ان سے کامنٹ لینا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے اگلی سیگمنٹ کے اینالسٹ اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ مجھے بغیر سب یہ بتائیے گا کہ سلامتی کے مسائل اگر بدستور باقی رہتے ہیں, اگر ریجنل اپروچ کے تحت کوئی خاص طور سے لایا عمل سامنے وضع نہیں آتا کیا جاتا, تو اقتصادی معاملات کو دیکھنا بھی ظاہر ہے کہ ایک اہم بات ہے اس سارے سلسلے میں. تو پھر 2011 سے جو پروسیس یہ شروع ہو چکا ہے, اس کی مؤثر کامیابی کے بارے میں جو سوال اٹھ سکتے ہیں, اس کے لیے کیا کہیں گے؟
دیکھیے, جو تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا نا کہ جب تک کوئی ایک پریکٹیکل ایکشن پلان نہیں بنے گا یہ ساری باتیں خالی ہوا میں ہی رہیں گی. اب افغانستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کو چاہیے کہ وہ خود بذات خود پہلے ایک یونائٹڈ فرنٹ پیش کریں. ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اشرف غنی صاحب اور عبداللہ صاحب کے درمیان بٹی ہوئی ہے, اور کئی جگہ پہ محسوس ہوا ہے ان کو, فار ایگزامپل ٹورڈز ریلیشن شپس ٹورڈز پاکستان, ان کی جو ایک یونائٹڈ اپروچ نہیں رہی ہے. اس کے بعد حامد کرزئی صاحب اور ان کے این ڈی ایس کے جو چیف ہیں ان کا بھی کافی نیگیٹو رول رہا ہے ٹورڈز پاکستان. تو جب تک افغانستان خود پہلے اپنے آپ کو اندر سے سولیڈیفائی نہیں کرتا, یونیفائی نہیں کرتا, کوئی بھی مسئلہ حل ہونے کا چانس نہیں ہے.
اچھا,
دوسری بات ہے کہ اگر یہ سلامتی کے سارے ایشوز رہتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ افغانستان کو آگے بہت بڑے چیلنجز آ رہے ہیں, تو ان کو ڈیل کرنے کے لیے اس کو مضبوط کرنا لازمی ہے. افغانستان کا اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے معاملات کس طرح سے بہتر حل ہو سکتے ہیں, پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات کر کے یا پاکستان کے ساتھ تعلقات بگاڑ کے. تو یہ فیصلہ تو بہرحال افغانیوں کو خود ہی کرنا پڑے گا. پاکستان بہرحال خود کوشش کر رہا ہے کہ معاملات درست ہو جائیں اور وہاں پہ امن آ جائے. ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر اس میں سارا یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا, وہ ہے چائنا کا اتنا بڑا انویسٹمنٹ پاکستان میں.
جی,
اگر اس انویسٹمنٹ کو خطرہ ہوتا ہے افغانستان کی طرف سے یا افغانستان میں جو ٹیررسٹ ہیں ان کی طرف سے, تو لازمی بات ہے کہ چائنا بھی اپنا ویٹ جو ہے وہ افغانستان کے اوپر ڈالے گا, تھوڑا پریشر ڈالے گا کہ وہ بھی معاملات کو سلجھانے میں اپنا ذرا سیریس ہو جائے اور پاکستان کے ساتھ مل کر اس معاملے کو سلجھائے. ایک اور آخری بات میں آپ سے کرتا ہوں کہ جب جہاں تک ملٹری ایکشن کا تعلق ہے, تو اشرف غنی صاحب نے بہت دفعہ کہا ہے جی کہ پاکستان نے ضرب عضب آپریشن شروع کیا اور تمام دہشت گرد جو ہیں وہ افغانستان میں بھیج دیے. تو بھائی اس سے پہلے کب سے پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہیمر اور اینویل کی اسٹریٹجی استعمال کرتے ہیں, آپ اپنا بارڈر وہاں سے سیل کریں, ہم یہاں سے آپریشن کرتے ہیں, اور بٹوین دا ہیمر اینڈ دی اینویل سے تمام دہشت گرد ختم ہو جائیں گے. وہ انہوں نے نہیں کیا, تو اب وہ ہمارے علاقے سے نکل کے ظاہری بات ہے پھر وہیں گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم بارڈر کنٹرول کی بات کرتے ہیں, بارڈر کنٹرول میکانزمس کی بات کرتے ہیں, تو اس وقت بھی افغان حکومت جو ہے وہ اس کو ڈیورن لائن کو اور اس کی تاریخی حیثیت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اگر ہم نے بارڈر کنٹرول میکانزم کیا تو ڈیورن لائن ایکسیپٹ ہو جائے گی ایز اے بارڈر, تو وہ اس پہ بھی تیار نہیں ہوتے. اگر ہم چاہتے یہ ہیں کہ وہاں پہ مائنز کریں اور اس کو فینس کریں بارڈر کو, تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتے. تو آپ جو کانٹ
جی پریکٹیکل, جیسے آپ نے کہا کہ ایک پریکٹیکل لایا عمل کی ضرورت ہے تاکہ بہتر سے بہتر انداز میں ان سارے مسائل کو, جو مختلف مسائل ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان, پاکستان اور افغانستان کے درمیان, ان پر ان کو حل کیا جا سکے اور بہتر صورتحال میں آگے بڑھا جا سکے. بہت بہت شکریہ بغیر صاحب. شمع, آپ ہمارے ساتھ ہیں آج, ہمارے ساتھ چونکہ بہت سارے ملکوں سے ہماری کوشش تھی کہ ہم رائے ضرور لے لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایران سے بھی, ہمارے ایرانی سروس سے ہمارے یہاں سے ساتھی ہمارے ساتھ تھے. آپ مجھے یہ بتائیے گا, آذربائیجان, چین, بھارت, ایران, قازقستان, کرگستان, روس, سعودی عرب, تاجکستان, ترکی, ترکمانستان اور متحدہ عرب امارات ملکوں کی شرکت کے ساتھ یہ استنبول پروسیس چل رہا ہے اور یہ اب 5واں اجلاس تھا اس کا, تو آپ یہ بتائیے کہ یہ کس حد تک ابھی تک مؤثر ثابت ہوا ہے, اور یہ سارے ملک جو اس میں شامل ہیں وہ افغانستان میں دیر پا امن کے قیام کے ساتھ ساتھ کس نوعیت کا تعاون کر سکتے ہیں پورے خطے کے امن و سکون کے لیے؟
دیکھیے بیٹے, جس طرح اس کانفرنس کے نام سے ظاہر ہے کہ ہارٹ آف ایشیا افغانستان کو انہوں نے رکھا ہے کہ اگر افغانستان میں کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے شارٹر یا لانگر ٹرم میں پورے ایشیا بلکہ گلوبل امپیکٹ ہوگا. تو اس لیے سب کی شرکت اس کنسرن کو ظاہر کرتی ہے اور اس ایک خیال کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ اس خطے میں امن ہونا چاہیے, اقتصادی ترقی ہونی چاہیے, کوآپریشن ہونی چاہیے, کیونکہ آپ اپنے نیبرز کو چینج نہیں کر سکتے چاہے کچھ بھی کیجیے. آپ کو اچھے لگتے ہیں یا برے لگتے ہیں اور آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے. تو جنگ جو ہے یا انسٹیبلٹی یا ٹیررزم وہ کبھی بھی ایک دیر پا جو ہے وہ اسٹریٹجی نہیں ہے, نہ ہی اس سے ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے نہ ہی اس سے کچھ ہو سکتا ہے. سوویت یونین کے جو ٹوٹنے کے عوامل تھے اور اس کے بعد یہ ہے کہ افغان وار اور پھر یہ ہے کہ اب جو دوسرے سینٹرل ایشیا کی کنٹریز ہیں, ایران ہے, چائنا ہے, ایون رشیا اور امریکہ کے بھی یہاں پر آبزرورز آئے ہوئے ہیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتنی اہم کانفرنس تھی اور اس کے آئندہ بھی جو اجلاس ہوں گے وہ کتنی اہم رہیں گے. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ میں اس کو خوش آئند اس بات سے دیکھتی ہوں کہ بال رول کر رہی ہے. جب بھی آپ نیگوسیشن کی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں اس کا آؤٹ کم ہمیشہ کچھ نہ کچھ پازیٹو نکلتا ہے, ایٹ لیسٹ آپ کی جو بات ہوتی ہے وہ جاری رہتی ہے. جس طرح یہ ہے کہ ابھی افغان صدر جو ہیں وہ جنرل راحیل شریف سے ملے ہیں, تو انہوں نے بھی یہی ہے کہ انٹیلیجنس معلومات کے تبادلے اور آپریشنل تعاون پر جو ہے وہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی یقین دہانی کی ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت بہتر ایک ہے کہ یہ چلتی رہنی چاہیے بات.
بہت بہت شکریہ شمع جنید جو لندن سے ہمارے ساتھ تھیں. شمع آپ سے میری پھر بات ہوگی اور تفصیلی بات ہوگی کسی اور پروگرام میں. اب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت یہاں واشنگٹن سے پولی ٹیک کے سینئر ریسرچر عارف انصار اور ہمارے ساتھ ہیں سنگین شابی جو وزیرستان پاکستان سے اس وقت وہ کام وہاں کر رہے ہیں اور ان کا تعلق ہے ریسرچ انسٹیٹیوٹ فار سوشل سائنسز کے ساتھ. ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آ کر پھر تفصیلی بات کو آگے بڑھاتے ہیں جو کہ مشرق وسطیٰ اور بین الاقوامی امور کے بارے میں ہے. تو ہمارے ساتھ رہیے.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
What's up, Pakistan? Kya scene hai Pakistan? Janiye facebook.com/VOA Urdu ya twitter.com/UrduVOA. Humse raabta kijiye urduvoa.com par. What's up, Pakistan? Kya scene hai Pakistan? urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ. اور اس وقت ہم نے جیسا آپ کو پہلے بھی بتایا وقفے پہ جانے سے پہلے کہ یہاں واشنگٹن سے پولی ٹیک انسٹیٹیوٹ سے ہمارے ساتھ ہیں عارف انصار صاحب اور اس کے علاوہ وزیرستان پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں سنگین شاہ جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ فار سوشل سائنسز کے لیے کام کر رہے ہیں. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
عارف صاحب پہلے تو ایک کوئک سا کامنٹ آپ سے میں لیتی چلوں کہ ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس کے پانچویں اجلاس میں پاکستان افغانستان اور امریکہ کا اجلاس بھی ہوا ہے جس میں امن مذاکرات کی بحالی کی کوششوں کا جائزہ لیا گیا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے خیال میں ان مذاکرات کی بحالی کے امکانات کیا ہیں اس تناظر کے اندر کہ طالبان کے پرتشدد حملوں میں بھی تیزی آ چکی ہے؟
جی, اس کے بجٹ اس وقت میرا خیال ہے امکان اچھے ہیں کیونکہ جو ایک براڈ بیسڈ اپروچ اب اس دفعہ لی گئی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلی نہیں لی گئی تھی, لیکن کہ انڈیا کا کسی نہ کسی لیول پہ آنا, کانفرنس میں شامل ہونا, جو کہ ٹھیک ہے انڈیا پاکستان سے ریلیٹڈ معاملات ہیں لیکن اس ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے ایجنڈا آئٹم میں کاؤنٹر ٹیررزم بھی شامل ہے اور سیکیورٹی اور کنیکٹیویٹی ٹریڈ ریلیٹڈ معاملات بھی ہیں. تو اور دوسری طرف افغانستان کی طرف سے اشرف غنی صاحب کا بھی آ جانا, تو اس کی انڈیکیشنز ہیں کہ اس میں پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. ظاہری بات ہے جب یہ کانفرنسز ہوتی ہیں اس سے پہلے کافی ہوم ورک ہو چکا ہوا ہوتا ہے اور پھر وہ کانفرنسز میں یا تو ڈیسیجن لیے جاتے ہیں یا مزید جو ٹاپکس سجیسٹ یا تھیمز سجیسٹ ہوتی ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن میں مزید کام آگے بڑھتا ہے. تو ایک طرف تو پیسمزم ہوتا ہے ہمیشہ اور ایک طرف آپٹمزم ہے کہ پہلے بھی اس طرح کی ہو چکی ہوئی ہیں اور اس کے نتائج کیا نکلے اور اب کس اس موقع پہ ہونا اس کی کیا سگنیفیکنس ہے. تو اس لیے میرے خیال میں تو آپٹمزم ہے کیونکہ اس وقت جو رسک ہیں وہ بہت زیادہ ہیں جو بھی پارٹیز انوالوڈ ہیں اور ٹائم بہت کم ہے مختلف وجوہات کی وجہ سے جس میں سب سے میرا خیال زیادہ جو ہے آئی ایس ایس کا فینومینن ہے جو کہ ایکسٹریمزم سے ریلیٹڈ جو افغانستان پاکستان کی ریجن میں بھی تھریٹن کر رہا ہے. مڈل ایسٹ میں تو ہم دیکھ رہے ہیں وہاں تو سچویشن آلموسٹ ڈرامیٹکلی ڈفرینٹ ہے اور اس لحاظ سے ایران ترکی اور سعودی عربیہ کا بھی اس کانفرنس میں موجود ہونا بھی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ وہاں کی جو ڈائنامکس ہے ان ملکوں کی آپس کی ڈائنامکس جو ہے جس میں رشیا چائنا اور امریکہ بھی شامل ہیں وہ اس خطے پہ کس طرح سے پلے آؤٹ ہوتی ہے اور وہ کس طرح سے پازیٹیولی بسائڈز دیئر ڈفرنسز ان ادر پارٹس آف دا ورلڈ وہ یہاں پہ کس طرح کوآپریٹ کرتے ہیں کہ افغانستان کا مسئلہ حل ہو. اور وہ کامن تھیم یہی ہے کہ یہاں پہ ایکسٹریمزم زیادہ آگے نہ بڑھے. اگر یہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے افغانستان کا مسئلہ حل ہوتا ہے کنیکٹیوٹی بڑھتی ہے ٹریڈ بڑھتا ہے تو اس کا بہت پازیٹیو اثر پڑے گا مشرق وسطی کے اوپر بھی اور دوسرے جگہ پہ جہاں پہ ایکسٹریمزم تھریٹن کر رہا ہے.
اچھا شکریہ عارف صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم بات کرتے ہیں سنگین شاہ سے. ایک سنگین شاہ صاحب کافی ریسرچ کا کام اس سلسلے میں کرتے ہیں اور خاص طور پر یہ جو دہشت گرد گروپوں کا اور ان کے دہشت گردی کے حوالے سے جو صورتحال سامنے آتی ہے. سنگین شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ داعش سے نمٹنے کی حکمت عملی اور اس کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں پر جو مختلف کارروائیاں اب تک کی جاتی رہی ہیں ہم مختلف انداز میں باتیں بھی کرتے آئے ہیں. ہمارے تجزیہ کار مختلف زاویوں اور پہلوؤں سے داعش کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں کا تجزیہ کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ جب انتہا پسند تنظیموں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تو ان کے پرتشدد رویوں کے ساتھ ساتھ ان کی نظریاتی اساس پر توجہ کام دی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ دوسرے ذہنوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور گمراہی ان کو گمراہ کرنے کا باعث بھی بنتے ہیں. تو اگر ایسی انتہا پسند جماعتوں کی نظریاتی بنیاد کی چیلنج کو ہم دیکھتے ہوئے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں تو کیا یہ زیادہ مؤثر صورتحال ہوگی؟
جی بالکل, میں آپ کی تجزیے کے ساتھ مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں. ایک تنظیم کو اگر آپ دیکھیں ایک دو قسم کی جنگ ہوتی ہے, دو قسم کا وائلنس ہوتا ہے. ایک وائلنس دو ملکوں کے درمیان میں ہوتا ہے, اس کے لیے نظریات کی ضرورت کم ہوتی ہے اور ایک ملک کی ضروریات اور اس کی اکنامک ریزنز جو ہوتی ہیں وہ زیادہ لٹریچر میں بیان کی جاتی ہیں. جب ایک ملک کے اندر کی جو جنگ ہوتی ہے جس کو ہم سول وار کہہ سکتے ہیں یا ایک سب نیشنل لیول وائلنس کو جو ہم کہہ سکتے ہیں, اس میں اکثر بات نظریات کی ہوتی ہے, اس میں بات جو لسانی تفریق کی ہوتی ہے یا مذہبی تفریق کی, ان بنیادوں کے اوپر جو جنگ ہوتی ہے. ان حالات میں اگر ہم نفرتوں جس بنیاد کے اوپر ڈیولپ ہو رہی ہیں ان بھی بنیادی مواد کو ہم ایڈریس نہ کریں اور صرف ہم یہ کوشش کریں کہ جو دو گروپ آپس میں لڑ رہے ہیں ان کے درمیان میں لڑائی ختم ہو جائے, ایک گروپ کو ہرانے سے یا ایک دونوں گروپوں کے بیچ میں لڑائی کو ختم کرنے سے اصل قدوتیں ختم ہو جائیں گی, تو یہ ایک غلط نظریہ ہے. بنیاد جو ہوتی ہے وہ ان وجوہات کی طرح سے آتی ہے جن کی وجہ سے قدوتیں اور نفرتیں بنتی ہیں. میں آپ کو ایک مثال دے دوں, اگر بالکنز میں یوگوسلاویا کی اگر میں آپ کو مثال دے دوں, یوگوسلاویا میں جو دو قداوتیں ہمیں نظر آئیں 1990 کی دہائی میں جن کی وجہ سے یورپ میں دوسری جنگ عظیم کے بعد کی سب سے ہولناک قسم کی قتل عام ہوا لسانی اور سوری نسلی بنیادوں کے اوپر, اس کی بنیادیں ہمیں دوسری جنگ عظیم سے پہلے کی سیاست میں اور پہلے کی جو ان کی قدوتیں ہیں اس میں ملتی ہیں. تو جب جوزف بروز ٹیٹو آیا اس نے ایک طرح کا امن تو قائم کر لیا مگر وہ بنیادی قدوتوں کو ایڈریس نہیں کیا گیا جس نے دوبارہ ایک خاص وقت پہ اپنے آپ کو دوبارہ ظاہر کیا گیا. اسی طرح اگر ہم عراق میں دیکھ لیں تو ابو مصعب الزرقاوی جو ہے اس نے عراق میں موجود جو شیعوں کا غصہ تھا اور سنیوں کا خوف تھا اس سے فائدہ اٹھایا اور اس سے ایک انٹرنل خانہ جنگی کی صورتحال عراق میں قائم کی جس سے وہ امریکہ کو عراق میں اور زیادہ الجھانا چاہتا تھا. آپ نے اپنے ہمارے دوسرے ساتھی سے ایک سوال پوچھا آئی ایس کا اور پاکستان کے بارے میں, تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آئی ایس جو ہے پاکستان میں, اگر آپ ہم دیکھیں جو جتنی بھی جہادی تنظیمیں ہیں ان کے بڑے جو تھے وہ سارے لشکر جنگوی سے یا سپاہ صحابہ کی رینک سے نکل کر آئے تھے, اور ان کے رینک سے نکل کے انہوں نے پھر اپنے دوسرے سپلنٹر گروپس بنایا اور اس کے بعد وہ آ کر تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ شامل ہوئے. اب اگر ہم قریبی دنوں میں جو کہ پنجاب کے سابق انٹیریئر منسٹر کی دیکھیں, ان کے شہید کرنے کی, وہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ملک کے ساتھ تھے, جو لشکر طیبہ کے ملک کے ساتھ تھے, کہ ان کے پولیس مقابلے مارے جانے کا بدلہ لیا گیا تھا. تو اگر پاکستان میں ہم دیکھیں کہ آیا آئی ایس کامیاب ہو سکتی ہے یا نہیں, تو مجھے تو اس کے کامیاب ہونے کے لیے جو لوازمات ہیں وہ تیار نظر آ رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ایک موجودہ انفراسٹرکچر ہے, ایک جہادی تنظیمیں ہیں جو کہ شیعہ سنی تفریق کے اوپر پہلے سے لڑ رہی تھیں آپس میں. صرف ان تنظیموں کو نیا انفراسٹرکچر دینا ہے, فائنینشیل انفراسٹرکچر دینا ہے, اور ان کی ذرا سی میڈیا ڈریس اپ کرنا ہے, اس کے بعد تقریباً ان کے لیے میدان تقریباً ہموار ہے. تو بنیادی طور پہ میں آپ کے سوال کے جواب میں دوبارہ آتا ہوں, بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو پرانی نفرتیں, پرانی کدوتیں اور جو اپنی جو کہ نسلی بنیاد کے اوپر یا لسانی بنیاد کے اوپر یا مذہبی بنیاد کے اوپر جو نفرتیں ہوتی ہیں, یہ دوبارہ بار بار سامنے ابھر کے آتی ہیں.
تو اس لیے ان کا مقابلہ کرنا ضروری ہے. تو آئیے ہم, ہمارے پاس آئی وش کے اس کے اوپر ہم مزید بھی بات کر سکتے, خاص طور پر یہ جو آئیڈیالوجی کے حوالے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ ملا کر آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پاس کچھ اور بھی ٹاپکس ہیں. امریکہ کے ایوان نمائندگان نے گزشتہ 5 سال کے دوران عراق اور شام کا سفر کرنے والے افراد کا ویزا کے چھوٹ کے پروگرام کے تحت امریکہ میں داخلہ بند کرنے کے اقدام کی بھاری اکثریت سے حمایت کر دی ہے. اس قانون میں ویزے سے چھوٹ کے پروگرام میں ترمیم کر دی گئی ہے, جس کے تحت 38 ملکوں کے افراد 90 دن یا اس سے کم عرصے کے لیے امریکی سفارت خانے یا کونسل خانے سے ویزا حاصل کیے بغیر امریکہ کا سفر کر سکتے ہیں. اب اس بل کو 19 کے مقابلے میں 407 ووٹوں سے منظور کیا گیا, اور اس میں عراق, شام اور دہشت گردوں کا گھر سمجھے جانے والے کسی بھی اور ملک کے شہریوں اور گزشتہ 5 سال کے دوران ان ملکوں کا سفر کرنے والے افراد کے لیے نئی ویزا شرائط بھی منظور کر لی گئی ہیں. آپ عارف انصار صاحب, آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ دہشت گردی کے حملوں میں حالیہ اضافے کے بعد امریکہ میں بھی ایسے اقدامات تو کیے ہی جا رہے ہیں, آپ کے خیال میں اس سے واقعتاً ملک کی سلامتی کو درپیش جو خطرات ہیں ان کو روکا جا سکے گا, ان کی روک تھام ہو سکے گی؟ جیسا کہ گزشتہ دنوں یہ خیال عام تھا کہ پیرس میں بہت سارے دہشت گرد جو یورپ میں آتے ہیں وہ اسی طرح پناہ گزینوں کے یا کسی بھی اور بھیس میں ڈسگائز کر کے یا بھیس بدل کے آ جاتے ہیں.
جی بہجت, یہ انہیں رسکس اور جو ریسنٹ واقعات ہوئے ہیں اسی کی بنیاد پہ ان کو یہ اب اسٹیپ لینا پڑا ہے, جو پہلے نہیں لیا جا رہا تھا نان ویزا پروگرام, جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ جو بھی جو ان ممالک جہاں پہ ہائی رسک ہے اگر وہاں پہ وہ ٹریول کرتے ہیں, جس طرح پتا ہے آپ کو کہ جو یورپین ممالک ہیں اور گلف کے اور کچھ آسٹریلیا وغیرہ, ان کے سٹیزنز کو ویزا نہیں لینا پڑتا امریکہ آنے کے لیے. تو یہ گلہ اٹھا کے شاید کوئی اس طرح کے جو تخریب کار ہیں وہ اس کو یوز کر کے کہیں امریکہ میں داخل نہ ہو جائیں. اور لیکن ظاہری بات ہے اس کا ایک اس سے وہ سٹیپ سے رکاوٹ تو آئے گی, لیکن یہ ہے کہ رسک اس طرح کے ہیں کہ وہ امریکہ میں کوئی ایسے لوپ ہولز خالی نہیں چھوڑنا چاہتے جس سے یوز کر کے تخریب کار فائدہ اٹھا سکیں. جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ صدر اوباما کی ریسنٹ تقریر میں انہوں نے گن وائلنس سے ریلیٹڈ شکیں بھی اس میں شامل کی کہ کسی کو بھی اتنی آسانی سے اسلحہ لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے امریکہ میں. اور انہوں نے کہا کہ وہی کہ جو نو فلائی لسٹ پہ لوگ ہیں ان کو اسلحہ لینے کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ گن کنٹرول میں یہ ہے کہ وہ سارے مسلمان تو نہیں ہیں, آبویسلی زیادہ تر تو وہ امریکی ہیں یا سفید فام یا اس طرح کے ہیں, لیکن یہ کہ اس میں خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اتنی آسانی سے اسلحہ کوئی بھی اگر لے لے گا تو وہ بھی رسک بڑھ جاتا ہے کہ کوئی اس کو غلط طریقے سے استعمال نہ کرے. تو جس وجہ سے رسک بڑھتے جا رہے ہیں جو ریسنٹ واقعات نے شو کیا ہے, اسی طرح سے حکومت کو ایسے اقدام لینے پڑ رہے ہیں کہ جو شارٹ کٹس ہیں یا لوپ ہولز ہیں ان کو بند کیا جائے.
اچھا ہم بات کرتے ہیں سنگین شاہ صاحب، سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں سعودی قیادت میں شام کی حزب اختلاف کے ساتھ اجلاس جاری ہے. شام میں حزب اختلاف کے کئی دھڑے ہیں، کچھ داعش کے خلاف تو کچھ ایک دوسرے کے خلاف ہی برسر پیکار ہیں. کیا ان دھڑوں کے درمیان کسی طرح کے اتفاق رائے کی کوئی توقع کی جا سکتی ہے جو شام میں سیاسی منتقلی کے عمل کے لیے مربوط لایا عمل تیار ہو سکے اور داعش کا بہتر انداز میں مقابلہ ہو سکے؟
جہاں تک ان کے ابھی تک سیریا کے درمیان میں جو بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے سیریا میں بشار الاسد کے خلاف جو مہم تھی وہ ناکام ہو رہی تھی، وہ یہی تھی کہ ایک تو فری سیرین آرمی کے جو دھڑے تھے ان میں کوئی اتفاق نہیں تھا، اس کے بعد القاعدہ کا نصرہ فرنٹ آ گیا سیریا میں، اور اس کے بعد پھر آخر میں داعش آ کے بیٹھ گیا. ان سب میں ملا کر اگر ہم دیکھیں تو داعش کے بنیادی طور پر تعلقات بشار الاسد کے ساتھ کافی قریبی رہے ہیں، اور بشار الاسد اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسی کا داعش کے بنانے میں بہت بنیادی کلیدی کردار ہے. اگر ہم داعش کی موجودہ کامیابیوں کا سرا اگر ہم صدام حسین کے پرانے انٹیلیجنس افسروں کے اور اس کے جنرلوں کے سرے باندھیں تو ان کا تعارف جو تھا داعش کا اور عراق کے صدام حسین کے ایرا کے جنرلوں اور ان کے انٹیلیجنس آفیسروں کے تعارف کا سرا جو ہے وہ بھی بشار الاسد کی انٹیلیجنس کے سرے پہ باندھا جاتا ہے. اسی لیے پھر یہ اکثر ممالک آپس میں ایزیوم کرتے ہیں کہ بشار الاسد اور آئی ایس کے آپس کے تعلقات یا داعش کے آپس کے تعلقات بہتر ہیں، اور القاعدہ اور فری سیرین آرمی کے خلاف وہ جو ہے زیادہ ان کا فوکس ان کے اوپر زیادہ رہا ہے بجائے اس کے کہ داعش کے خلاف وہ لڑیں. اب فری سیرین آرمی کو اگر کسی طریقے سے بحال کیا جا سکتا ہے اور اس کو کسی طریقے سے فعال کیا جا سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ ان کے درمیان میں اتفاق پیدا کیا جائے اور ان کو پھر بشار الاسد کے خلاف استعمال کیا جائے. جہاں تک امداد کا تعلق ہے تو آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ ملینز کے ڈالرز جو ہیں وہ فری سیرین آرمی کے اوپر لگائے جا چکے ہیں. بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس میں فری سیرین آرمی کے لوگوں کو ٹرین کیا گیا، ان کو دوبارہ سیریا میں جب بھیجا گیا تو انہوں نے جا کر اپنا اسلحہ وغیرہ جو
تو سنگین شاہ صاحب اس کا یہ توقع کی جا سکتی ہے چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے کہ اس میں کوئی لایا عمل وہ طے کر لیں گے اور اپنے درمیان جو ان کے اپنے درمیان اختلافات تھے ان کو اکٹھا کر کے اکٹھا ہونے کی کوشش کریں گے ان کو ختم کر کے؟
جو کام بھی آپ کسی سے لینا چاہیں گے اس کی بنیاد اسی کے اوپر ہے کہ آپ کے پاس طاقت کتنی ہے. آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں، آپ ان کو اسلحہ دے رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی اور قسم کی طاقت ہے جس کے ذریعے آپ ان کو اکٹھا ایک جگہ پہ کر سکتے ہیں. اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ یہی ہے کہ سعودی عرب کے پاس کے ساتھ طاقت کتنی ہے کہ وہ اپنا ارادہ اور اپنی ویل ان کے اوپر انفورس کر سکیں. میرے خیال میں زیادہ طاقت امریکہ اور ترکی کے ہاتھ میں ہے بجائے یہ کہ سعودی عرب کے ہاتھ میں ہو.
اچھا، جان کیری نے امریکہ کے وزیر خارجہ، انہوں نے کہا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ شام کی لڑائی کے خاتمے کے لیے آئندہ ہفتے مذاکرات ہوں گے. عارف انصار صاحب یہ فرمائے گا کہ جان کیری کی توقعات کے مطابق شام کے بحران کو حل کرنے کے لیے منعقد ہونے والے ان مذاکرات میں کس نوعیت کی پیش رفت آپ دیکھتے ہیں؟
بجٹ اس کا یہ لانگ پروسیس ہے اور یہ میرا خیال ہے اس ریسنٹ اگریمنٹ کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں جس میں 18 مہینے کا ایک فریم ورک دیا گیا ہے جس میں شاید سیریا کی کانسٹیٹیوشن میں چینجز اور اس میں اسد صاحب کی فیوچر کے بارے میں بھی شاید چیزیں ہیں، اور اس کے اندر سب سے پہلے اسٹیپ میں یہ چیزیں ہیں کہ اپوزیشن کون ہے سیریا میں اور کون کون لوگ گروپس جو ہیں اس بات چیت میں شمولیت کریں گے. کیونکہ جس طرح سے آپ نے ذکر بھی کیا کہ جو ڈیفینیشن آف ٹیررزم ہے وہ ہر ملک کی ڈفرینٹ ہے اس کانٹیکس میں کہ وہ کن گروپوں کو ایکسٹریمسٹ سمجھ رہے ہیں. مطلب رشیا اور اسد صاحب جن گروپوں کو ایکسٹریمسٹ کہہ رہے ہیں وہی گروپس جو ہیں وہ فری سیرین آرمی یا مغرب کی طرف سے یا سب دوسری کنٹریز سٹیک ہولڈر کی طرف سے ان کو سپورٹ کیا چاہ رہا ہے. تو پہلے لیول پہ تو اگر یہ اگریمنٹ ہو جاتا ہے اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی کہ کون کون اس میں شامل ہوگا اور وہ کتنے لیجیٹمیٹ پلیئرز ہیں تو اتنے ہی جو پولیٹیکل سولوشن کی طرف پروگرس ہے وہ کارآمد ثابت ہو سکتی ہے.
اچھا سنگین شاہ صاحب، ہمارے پاس ایک ہی منٹ ہے آخری، آپ کے خیال میں سیریا میں یعنی شام میں سیاسی منتقلی کے عمل کے لیے ہونے والے مذاکرات میں کتنی کامیابی کی امید ہے؟ آخری ایک منٹ ہے.
جہاں اسی کامیابی کی ڈائریکٹ ریلیشن شپ اس کے ساتھ ہے کہ ہم ممالک جن کے مقاصد اس میں شامل ہیں سیریا کی جنگ میں وہ اپنے مقاصد کے اوپر کس حد تک سمجھوتا کر سکتے ہیں. بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے مقاصد جو ہیں وہ ایک مختلف ٹوٹلی مختلف اس میں ہیں. ترکی جو چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کردوں کی طاقت نہ بڑھے تاکہ پھر بعد میں کرد اس کے مقابلے میں زیادہ طاقتور نہ ہوں. اب جہاں پہ مصالحت ہونے کا امکان ہے وہ صرف ان جگہوں پہ ہیں جہاں پہ ان لوگوں کی ترجیحات جو ہیں وہ اوور لیپ کر رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. جہاں پہ ترجیحات کا تضاد ہے وہاں پہ امکانات بہت کم ہیں.
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے سنگین شاہ جو اس وقت وزیرستان میں ہیں, اور یہاں پولی ٹیکٹ واشنگٹن سے عارف انصار ہمارے ساتھ تھے. آج کے پروگرام میں ہم نے بہت سارے موضوعات کا احاطہ کیا. ہمارے اس پروگرام کو سنیے گا ضرور, ہمیں اپنی رائے اس کے بارے میں ضرور دیجیے گا تاکہ ہم دیکھیں ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ کے لیے ترتیب دینے کی کوشش کرتے رہیں. اب پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. بہجت کو اجازت دیجیے, آپ سے میری ملاقات ہوگی پھر انہیں پروگراموں میں. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.